الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے انسان کو انگنت نعمتوں سے نوازا ہے. ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ رب العزت کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم ان کو گن بھی نہیں سکتے. ان انگنت نعمتوں پر اللہ رب العزت نے احسان نہیں جتایا. انسان کو بینائی دی, سماعت دی, گویائی دی, عقل کے نور سے نوازا, جسم میں بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں. پھر انسان کے لیے اللہ رب العزت نے ہوا بنائی, روشنی بنائی, زمین پھیلائی, پانی بنایا, انسان کے لیے کھانے کو پھل پھول دیے, پھل دیے, دیکھنے کے لیے پھول دیے. اتنی نعمتیں اللہ رب العزت کی, مگر کسی نعمت پر اللہ رب العزت نے اپنا احسان نہیں جتایا سوائے ایک نعمت کے. وہ نعمت بھی ایسی کہ واقعی اللہ کے خزانے میں بھی ایک ہی تھی, اور وہ ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا. چنانچہ قرآن مجید میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین, تحقیق اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا. اذ بعث فیہم رسولا, کہ جب ان میں اس نے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی مثال سمندر کی مانند ہے. جیسے سمندر کی گہرائیوں کو ناپنا انسان کے بس میں نہیں, اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کا بیان کرنا انسان کے بس کی بات ہی نہیں. چنانچہ کہنے والوں نے بھی یہی کہا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ تو ای قصہ مختصر, کہ مختصر بات یہی ہے کہ اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ رب العزت کے بعد آپ ہی کا درجہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت آسمان کی مانند ہے. انسان شہر میں ہو, جنگل میں ہو, وادی میں ہو, پہاڑ کی چوٹی پہ ہو, جہاں بھی سر اٹھا کر دیکھے اسے آسمان نظر آتا ہے. اسی طرح انسان اپنی زندگی کے جس موڑ پہ بھی ہو, لڑکپن میں ہو, جوانی میں ہو, بڑھاپے میں ہو, ازدواجی زندگی ہو, کام کاروبار ہو, اجتماعی زندگی ہو, جس قدم پہ بھی ہو, ذرا سر اٹھا کر دیکھے تو اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت آسمان کی طرح نظر آتی ہے اور اس کو ہدایت مل جاتی ہے. چنانچہ سیرت بیان کرنے کے لیے علماء نے انوکھے انداز اختیار کیے, مگر سچی بات یہ ہے کہ حق ادا کوئی بھی نہ کر سکا. آج ہم سیرت کو ایک اور عنوان سے دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا یہ انتخاب لاجواب تھا. اس کی مثال یوں سمجھیے کہ اگر کوئی ماں بہت مال پیسے والی ہے اور اسے اپنی بیٹی کا جہیز بنانا ہے تو محبت کی وجہ سے وہ بیٹی کا جہیز ایسا بنائے گی کہ ایک ایک چیز چنی ہوئی ہوگی. فرنیچر بہترین ہوگا، کپڑے بہترین ہوں گے، زیورات بہترین ہوں گے، گاڑی بہترین ہوگی. غرض وہ اگر رشتہ بھی دیکھے گی تو بہترین ڈھونڈے گی. اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے اس کا انتخاب بہترین ہوگا. اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے یوں سوچئے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر بہترین چیز کو چنا. جو چیز بھی اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی وہ سب سے بہترین تھی. اس نقطہ نظر سے آئیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو آج ہم سٹڈی کریں، دیکھیں ایک طالب علم کی حیثیت سے. چنانچہ عام دستور یہ ہے کہ انسان کے پاس کوئی کم قیمت چیز ہو تو بن مانگے دے دی جاتی ہے، لیکن قیمتی چیز ہو تو پھر انسان چاہتا ہے کہ کوئی مانگے، طلب کا اظہار کرے، پھر اسے دی جائے. چنانچہ باقی انبیاء جتنے بھی دنیا میں تشریف لائے ان کو اللہ رب العزت نے از خود دنیا میں بھیجا، لیکن جب اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آنا تھا تو اللہ نے پسند کیا کہ مجھ سے مانگا جائے. چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بیت اللہ کو تعمیر کیا تو حکم ہوا کہ اے میرے ابراہیم خلیل اللہ، آپ نے میرا گھر بنا دیا، اب آپ مجھ سے انعام مانگیے، کیا مانگتے ہیں؟ تو ابراہیم خلیل اللہ نے دعا مانگی، اے رب کریم میں نے مسجد بنا دی، عبادت کرنے والے کو سکھانے والے کو بھیج دیجئے، میں نے مدرسہ بنا دیا، قرآن پڑھانے والے کو بھیج دیجئے. چنانچہ ربنا وابعث فیہم رسولا، قرآن مجید میں ہے کہ انہوں نے یہ دعا مانگی کہ اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجئے. یوں سمجھیے کہ انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ، میں آپ سے دنیا کا مال نہیں مانگتا بلکہ میں آپ سے آمنہ کا لال مانگتا ہوں، میں بھی وہ نعمت مانگتا ہوں جو تیرے خزانے میں بھی ایک ہے. سبحان اللہ. دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی دو دعائیں، ایک دعا میں انہوں نے اولاد مانگی تو اللہ نے اسماعیل دیے. اسماعیل میں دو حروف ہیں، دو لفظ ہیں، بلکہ اسماع کا معنی ہوتا ہے سن اور عیل کا معنی ہوتا ہے اے اللہ، کہ اے اللہ سن لے. تو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام عطا فرما دیے. پھر ان کی 41ویں پشت میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. چنانچہ دعا مانگنے والے ابراہیم خلیل اللہ، آمین کہنے والے اسماعیل ذبیح اللہ، اور اس دعا کو کہاں مانگا؟ اس جگہ کا نام بیت اللہ، اور کس سے مانگا؟ اس پروردگار کا نام اللہ، اور کیا مانگا؟ اللہ سے اس کا حبیب، تو اللہ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. تو دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کو دو نعمتیں ملی تھیں، ایک زمزم والا ملا اسماعیل علیہ السلام، دوسرے کوثر والے ملے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام. اسماعیل علیہ السلام اللہ کے محب بنے کہ اللہ پہ نام پہ قربان ہونے کو تیار، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب بنے. سبحان اللہ، کیا 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 نعمتیں ملیں، ایک ذبیح اللہ ملا اور دوسرا حبیب اللہ ملا. چنانچہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کو قبول فرما لیا. اب عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی مجلس ہو تو پروگرام چلتا رہتا ہے، لیکن جب مہمان خصوصی نے آنا ہوتا ہے تو اس سے پہلے اعلان کیا جاتا ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے یہ پسند فرمایا کہ جب میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لانے والے ہوں گے تو ان کے آنے سے پہلے اعلان ہو. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے منتخب فرمایا کہ آپ دنیا میں جائیے اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا اعلان کیجئے. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے، یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ جن کا نام احمد ہوگا. سبحان اللہ، اللہ رب العزت کے حبیب کی شان دیکھیے کہ ان کے آنے سے پہلے ایک پیغمبر علیہ السلام آ رہے ہیں اعلان کرنے کے لیے. اور یہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جب مہمان خصوصی کے آنے سے پہلے اعلان کیا جاتا ہے تو پھر مہمان خصوصی آتا ہے، اپنا بیان کرتا ہے، اور جب چلا جاتا ہے تو پھر اعلان کرنے والا مجلس کو وائنڈ اپ کرتا ہے. اللہ رب العزت نے بھی یہی معاملہ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے آسمانوں پر بلا لیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا جب آخری وقت ہوگا تو اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ بھیجیں گے، اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت ہی کو دنیا میں آگے بڑھائیں گے اور مجلس کے اختتام کا گویا اعلان کریں گے. سبحان اللہ، اللہ رب العزت کی رحمت دیکھیے کہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لانا تھا تو اللہ رب العزت نے جس کو منتخب کیا وہ واقعی اپنی جگہ بہترین. ابراہیم علیہ السلام کو چنا، یہ بزرگی والے، ابراہیم کا لفظ ہی معنی بزرگی والا، یعنی بزرگی والے شخصیت کو چنا، اور وہ ایسی شخصیت کو سب بڑے مذاہب کے نزدیک وہ بزرگی والے ہیں. چنانچہ مسلمان، عیسائی، یہودی، تینوں مذاہب والے ابراہیم علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں. پھر آگے دیکھیے کہ جب نبی علیہ السلام تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے آپ کے لیے کون سی زبان کو پسند کیا؟ عبرانی زبان بھی ہو سکتی تھی، سریانی زبان بھی ہو سکتی تھی، کوئی اور علاقائی زبان بھی ہو سکتی تھی، مگر سب زبانیں اس قابل نہیں کہ احساسات اور جذبات کو صحیح طرح ایکسپریس کر سکیں. زبانوں میں عربی زبان ایسی ہے جو اپنی فصاحت اور بلاغت میں واقعی اپنی مثال آپ ہے. چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انا افصح العرب، میں فصیح عربی زبان بولنے والا بنا کر دنیا میں بھیجا گیا ہوں. چنانچہ فصاحت و بلاغت کے بارے میں ایک شعر سنیے، سمجھ میں صاف آ جائے فصاحت اس کو کہتے ہیں، اثر ہو سننے والے پر بلاغت اس کو کہتے ہیں. اس لیے عربوں کو اپنی زبان پہ اتنا ناز تھا کہ وہ باقی لوگوں کو اجمی یعنی گنگے کہا کرتے تھے، کہ یہ تو اپنی فیلنگز کو ایکسپریس کر ہی نہیں سکتے. اور واقعی آپ اگر مثال دیکھیں تو تھوڑے لفظوں میں زیادہ مفہوم واضح ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے کسی کو کہنا ہے کہ نماز پڑھو، تو انگلش میں اگر آپ کہیں تو آپ یوں کہیں گے، آفر دی پریئر، تم اپنی نماز پڑھو. اگر یہی الفاظ اردو میں کہنے ہیں تو نماز پڑھنے کے لیے کہا جائے گا، نماز پڑھو. تو انگریزی میں تین لفظ استعمال ہوئے، اردو زبان میں دو لفظ استعمال ہوئے، اور اگر عربی میں کہنا ہے تو اتنا کہنا پڑے گا صلی، نماز پڑھو. ایک لفظ تین الفاظ کا مفہوم اور معنی بیان کر دیتا ہے. اس لیے عربی زبان کے اندر بہت گہرائی ہے. قرآن مجید کی یہی شان ہے کہ یہ مختصر کلام ہے مگر اس کی تفصیلات اتنی ہیں کہ گویا سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے. تو دیکھیے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس زبان کو چنا وہ زبانوں میں سب سے بہترین زبان تھی. پھر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کس جگہ پیدا فرمایا؟ مکہ مکرمہ میں. مشرق میں بھی پیدا ہو سکتے تھے، مغرب میں بھی ہو سکتے تھے، شمال جنوب میں بھی ہو سکتے تھے، مگر ہر جگہ کی اپنی اہمیت ہوتی ہے. کبھی آپ دنیا کے جغرافیے کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو آپ کو جزیرہ عرب یوں نظر آئے گا کہ یہ تین طرف سے تو پانی سے گھرا ہوا ہے اور اوپر ایک طرف سے زمین کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جس طرح انسان کے جسم میں دل ہوتا ہے کہ لٹک رہا ہوتا ہے، ایک طرف سے صرف بدن کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اور یہ دل جب تک دھڑکتا ہے اس وقت تک انسان کی زندگی، جب یہ دھڑکنا بند ہو جاتا ہے تو انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. دنیا کے نقشے کو دیکھنے سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جزیرہ عرب پوری دنیا کا جغرافک ہارٹ ہے، یہ جغرافیائی دل ہے. اس لیے نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے گھر کو گرایا جائے گا، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت اس پوری دنیا کو ختم فرما دیں گے. تو یہ جغرافیائی دل ہے، جب تک یہ دھڑکتا رہے گا اس وقت تک دنیا کی بقا رہے گی. پھر دیکھیے کہ امن کا شہر یہ مکہ مکرمہ، اس کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی، رب اجعل هذا بلدا آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دیجیے. تو دیکھیے اللہ رب العزت نے اس وقت سے اس کو امن والا شہر بنایا. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امن والے شہر میں حجت الوداع کے موقع پر امن کا ایسا اعلان کیا کہ آج تک یہ خطہ امن کے ساتھ ہی موجود ہے. چنانچہ اگر بیرونی طور پر کچھ لوگ یہاں آ کر فساد مچا سکتے تھے تو اللہ رب العزت نے اس کے پہاڑوں کو ایسا بنایا، بوادن غیر ذی زرعین، کہ سبزے کا نام و نشان ہی نہیں، خشک پہاڑ. چنانچہ جس زمانے میں قیصر اور کسرا کی حکومتیں تھیں اور دنیا پہ ان کا راج تھا، وہ جزیرہ عرب کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے تھے کہ یہاں تو پانی نہیں اور کاشت نہیں، سبزہ نہیں، ہم نے کیا کرنا ہے. گویا اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے اس علاقے کو ان حکومتوں کے ہاتھ دستبرد سے محفوظ رکھا اور یہ امن کا علاقہ رہا. اور اگر کسی نے اس کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کی، جیسے ابرہہ نے کوشش کی تھی، تو اللہ نے اس کے ہاتھی والے لشکر کو زمین کو پرندوں کے ذریعے سے ختم کروا دیا. امن ختم کرنے کی کوئی بھی کوشش کسی کی کامیاب نہ ہو سکی. چنانچہ یہ امن والا شہر ہے، آج بھی دیکھیے اس امن والے شہر کی کیا شان ہے، لاکھوں لوگ آتے ہیں. حج کے موقع پر تو بسا اوقات 70 لاکھ لوگ اس شہر میں جمع ہوتے ہیں، اور شہر کی اپنی آبادی اس کے علاوہ. اور اتنے بڑے شہر کا اس وقت بھی پر امن رہنا، یہ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے. تو اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بنایا، ایسی جگہ بھیجا جو دنیا کا جغرافیائی دل ہے. پھر اگر زمین کے نقشے کو پھیلا کر دیکھیں تو یہ جگہ وسط میں بنتی ہے. چنانچہ بیت المقدس، بلاد شام، یہ وسط دنیا نہیں، لیکن مکہ مکرمہ بالکل وسط دنیا بنتا ہے، یہ اس لیے کہ یہ اول عالم تھا، مرکز عالم تھا، وسط عالم تھا، جیسے پانی کھڑا ہو کہیں اور اس تالاب کے اندر درمیان میں کنکری پھینکیں تو جو رپل پیدا ہوتے ہیں، جو لہریں پیدا ہوتی ہیں، وہ مرکز سے چل کر پورے کناروں تک پھیل جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے مرکز میں بھیجا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نور یہاں سے جو پھیلے گا تو دنیا کے چاروں کونوں تک پہنچ جائے گا۔ تو اس کا معنی کہ جگہ کا بھی بہترین انتخاب، پھر موسم کا بھی بہترین انتخاب۔ دیکھیے بعض ایسے ممالک ہیں جہاں بہت بارشیں ہوتی رہتی ہیں اور ٹھنڈے ممالک ہیں۔ اب اگر مکہ مکرمہ کا موسم ویسا ہوتا تو حج کے موقع پہ اتنی بیماریاں پھیلتی کہ الامان والحفیظ۔ اللہ رب العزت نے موسم ایسا بنایا کہ گرمی ہے لیکن لاکھوں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور ان کا جتنا بیکٹیریا ہوتا ہے وہ گرمی کی وجہ سے کل ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کی بیماریاں ایک دوسرے کو ٹرانسفر ہی نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، موسم بھی ایسا کہ بہترین، مناسب ترین اس جگہ کے لیے، اور جگہ بھی اللہ نے اپنے حبیب کے لیے بہترین چنی۔ اب کئی جگہوں پر 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات، مگر یہاں دیکھو کہ آلموسٹ آدھا دن اور آدھی رات، تھوڑا آگے پیچھے موسم کے حساب سے ہوتا ہے۔ تو ہر لحاظ سے یہ بہترین موسم، بہترین جگہ، دنیا کا مرکز جس کو اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پسند فرمایا۔ اگلا پوائنٹ دیکھیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کے کسی بھی قبیلے میں پیدا ہو سکتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں 44 قبیلے تھے، بنو ثقیف تھا، بنو نذیر، بنو خزرج، بکر بن وائل کا قبیلہ، مگر اللہ نے ان میں سے کسی قبیلے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہیں فرمایا، بلکہ قریش میں پیدا کیا۔ قریش کا لفظ کرش سے بنا، وہ جگہ جو حرکت نہ کرے، گویا اس قبیلے کو قریش جو کہتے تھے تو ان کی مستقل مزاجی کی وجہ سے کہتے تھے، مستحکم قبیلہ۔ سبحان اللہ، گویا قبیلوں میں سے بھی سب سے بہترین قبیلے میں اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ پھر قبیلے کی آگے شاخ دیکھیے، بنو ہاشم، یہ بنو ہاشم مہمان نواز قبیلہ کہلاتا تھا۔ اور ذرا آگے جائیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دادا کا انتخاب فرمایا، عبد المطلب، یہ بیت اللہ کے والی تھے، بیت اللہ کے کنجی بردار تھے، متولی تھے۔ سبحان اللہ، چونکہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا بنانا تھا، ان کو بیت اللہ کی چابیاں ہی حوالے کر دیں، ایسے عزت والا خاندان۔ پھر آگے دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے والد کو چنا، عبد المطلب کے 12 بیٹے تھے، 12 میں سے کوئی بھی والد بن سکتے تھے، مگر غور کیجئے کہ ان میں سے ایک کا نام تھا عبد العزا، جس کو ابو لہب کہتے ہیں، ایک کا نام تھا عبد الشمس، ایک کا نام تھا عبد الحارث۔ اگر ان میں سے کوئی بنتے تو لوگ کہتے کہ جی ان کے تو باپ کا نام ہی بتوں کے نام پر تھا۔ ایک چچا نوفل تھے، اس کو مانا سخت جگہ، ایک چچا حمزہ تھے، لمبی جگہ، ایک چچا عباس تھے، پتھریلی جگہ۔ تو اگر چچاؤں کے نام دیکھے جائیں یا بتوں کے نام پر یا بے معنی سے نام ہیں، ان سب 12 بیٹوں میں سے ایک ایسے تھے کہ جن کا نام تھا عبداللہ، اللہ کا بندہ، سبحان اللہ، اللہ تیری شان پہ قربان جائیں کہ آپ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس والد کا انتخاب کیا اور ان کا نام کتنا خوبصورت، اللہ کا بندہ، چونکہ اس آنے والے نبی امی نے اللہ کی بندگی ہی تو سکھانی تھی. آج کوئی نبی علیہ السلام کو یہ طعنہ نہیں دے سکتا کہ آپ کے والد کا نام تو بتوں کے نام پر ہے. سبحان اللہ. چنانچہ عبد المطلب کے 12 بیٹوں میں سے عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت تھے. ایسا نور چمکتا تھا ان کے چہرے پر کہ لوگ حیران ہوتے تھے. حتیٰ کہ ایک عورت فاطمہ نے خود اپنے آپ کو نکاح کے لیے پیش کر دیا تھا. اور عبداللہ ذبیح اللہ بھی تھے. وہ کیسے کہ عبد المطلب زمزم کو تلاش کرنا چاہتے تھے مگر وہ ملتا نہیں تھا. انہوں نے منت مان لی کہ اگر زمزم مل گیا کنواں تو میں اس کے بدلے اپنے ایک بیٹے کو ذبح کروں گا. اللہ کی شان کے زمزم مل گیا، چشمہ جاری ہو گیا، جو اس کے اوپر پتھر رکھا ہوا تھا وہ ہٹا دیا گیا. اب عبد المطلب نے اپنی منت پوری کرنے کے لیے کرا ڈالا تو وہ کرا عبداللہ کے نام نکلا. تو وہ چاہتے تھے کہ عبداللہ کو ذبح کریں. لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ اگر عبداللہ کو ذبح کریں گے تو یہ اتنا خوبصورت اور اچھا بیٹا ہے، اس کے بدلے آپ اونٹوں کو ذبح کر دیں. چنانچہ عبد المطلب نے عبداللہ اور اونٹوں کے درمیان پھر کرا ڈالا. پہلے 10 اونٹوں کی نیت کی کہ 10 اونٹ قربان کروں یا عبداللہ کو، کرا عبداللہ کے نام نکلا. پھر 20 اونٹوں کی نیت کی، پھر 30 کی. جتنی نیتیں کرتے رہے نام عبداللہ کا نکلتا رہا. جب 100 اونٹوں کی نیت کی تو اب کرا اونٹوں کے نام نکلا. چنانچہ عبد المطلب نے 100 اونٹوں کو قربان کیا. اس لیے حضرت عبداللہ کو ذبیح اللہ بھی کہا جاتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک عرابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس نے نبی علیہ السلام کو یوں کہا، یا ابن الذبیحین، اے دو ذبح ہونے والوں کے بیٹے. تو نبی علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا، ہاں میرے اوپر کے بزرگوں میں اسماعیل علیہ السلام بھی ذبیح اللہ تھے اور میرے والد عبداللہ بھی ذبیح اللہ تھے، میرے دو والد ذبیح اللہ بنے. سبحان اللہ. دیکھیے کہ لسان نبوت کا بھی انتخاب بہترین، جس جگہ پر پیدا ہوئے جگہ بھی بہترین، اور اس جگہ میں اتنا اللہ رب العزت نے خزانہ رکھا کہ آج پوری دنیا اس ملک کے زمین کے اندر خزانوں کے اوپر حیران ہے. پھر قبیلے کا انتخاب بھی بہترین، شاخ کا انتخاب بھی بہترین، دادا کا انتخاب بھی بہترین، اور پھر والد کا انتخاب بھی بہترین. آئیے والدہ کی طرف ذرا دیکھیے کہ والدہ کے مکہ مدینہ منورہ کی رہنے والی تھی اور وہاں پر کئی قبیلے عربوں کے تھے، جیسے بنو ثقیف، شاخوں والا، بنو نذیر، کانٹوں والا، اس قسم کے کئی قبیلے تھے. لیکن ایک قبیلہ ایسا تھا جس کا نام تھا بنو زہرہ، تر و تازگی والا. چنانچہ نبی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ بنو زہرہ قبیلہ سے تھی. یعنی قبیلے کا نام بھی ایسا کہ کوئی انگلی اٹھا نہیں سکتا، بہترین قبیلے کو چنا. پھر والدہ کا نام دیکھیے، اس زمانے میں بہت سارے نام تھے عورتوں کے، کئی تو بہت ہی عجیب ہوتے تھے، جیسے خنسا، بدشکل، حربا، لڑنے والی اور اسی طرح کے. مگر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس کو والدہ کے طور پر چنا، اس کا نام تھا آمینہ، امانت والی. چونکہ اللہ رب العزت نے اپنی امانت کو اس کے سپرد کرنا تھا، اس لیے اللہ نے اس کا نام بھی آمنہ چنا. کہ یہ امانت والی میری امانت کی صحیح حفاظت کرے گی. بیوی آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میں امید سے تھی تو اتنی برکتیں, میں چلتی تھی تو درخت جھک جاتے تھے, میں زمزم بھرنے جاتی تھی تو زمزم کا پانی اوپر کے کنارے کے قریب ہو جاتا تھا, مکہ مکرمہ کی دوسری لڑکیاں مجھے پکڑ لیتی تھیں, آمنہ مت جاؤ, آپ کے جانے کے بعد پانی نیچے چلا جائے گا, تو میں جتنی دیر کھڑی رہتی تھی پانی بھرنا آسان ہوتا تھا. تو برکتوں والی ہستی نے تشریف لانا تھا, اللہ نے اس کو امانت والی خاتون کے سپرد کیا. سبحان اللہ. پھر نبی علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو دیکھیے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس نام کو پسند کیا. ناموں میں سے بہترین نام کون سا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا لفظی معنی ہے کہ وہ ہستی کہ دنیا میں جس کی اتنی تعریف کی جائے کہ کائنات میں کسی اور کی اتنی تعریف نہ کی گئی ہو. اور واقعی یہ بات حقیقت بھی ہے کہ جتنی نبی علیہ السلام کی تعریفیں ہوئی ہیں کسی کی تعریف اتنی نہیں ہوئی. مخلوق نے بھی تعریف کی, خالق نے بھی تعریف کی, اپنوں بھی تعریف کی, غیروں نے بھی تعریف کی. سب سے زیادہ جن کی تعریف ہوئی وہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آج پوری دنیا میں جہاں اذان ہوتی ہے نبی علیہ السلام کا نام اس میں لیا جاتا ہے, آپ کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے. پھر دوسرا نام آپ کا احمد. احمد کا معنی کہ اللہ تعالی کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا. واقعی کسی ہستی نے اللہ کی اتنی تعریف نہیں کی جو تعریف اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت مجھے مقام محمود عطا فرمائیں گے, میں وہاں جا کر سجدے میں جاؤں گا اور میں اللہ کی ایسی تعریف کروں گا کہ ایسی تعریف نہ پہلے کسی نے کی ہوگی نہ بعد میں کوئی تعریف کرے گا. سبحان اللہ. یہ شرف بھی اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. چنانچہ آپ کی بھی سب سے زیادہ تعریفیں کی گئیں اور آپ نے اپنے اللہ کی بھی سب سے زیادہ تعریفیں فرمائیں. اتنا خوبصورت نام دیکھیے نہ پہلے کبھی رکھا گیا کہ کسی کے ذہن میں آ جاتا. سب سے پہلے یہ نام اس دنیا میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھوایا, تو یہ چن لیا تھا نام. تو دیکھو نام کا انتخاب بھی بہترین. ورنہ اور بھی انبیاء تھے, ان کے بھی نام تھے. دیکھیے ذرا آدم کا نام گندم گون یعنی گندمی رنگ والا, نوح کا لفظی معنی نوحہ کرنے والا رونے دھونے والا, زکریا کا معنی سبق یاد کرنے والا, ادریس کا معنی درس دینے والا, یوسف کا نام افسوس کرنے والا, یعقوب کا معنی بعد میں آنے والا, موسیٰ کا معنی پانی سے نکالا ہوا, عیسیٰ کا معنی سیاحت والا. تو اور انبیاء کے ناموں کو دیکھیں تو ان ناموں کے معانی میں وہ شان نہیں جو اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے یعنی نام کے معانی میں ہے. محمد, سبحان اللہ, نہ محمد کے لفظ پہ نقطہ نہ احمد کے نام پہ نقطہ. لفظ معنی کیا تھا کہ دیکھو میں ایسی ذات کے لیے یہ نام چن رہا ہوں کہ تم ان کے کردار پہ کوئی دھبا نہیں لگا سکتے, میں نے ان کے نام پہ کسی نقطے کو پسند نہیں کیا. پھر دیکھیے محمد کا نام لیں تو بھی ہونٹ دو دفعہ ملتے ہیں, اور محبت کا نام لیں تو بھی دو دفعہ ہونٹ ملتے ہیں. یہ وہ ہستی تھی جو دنیا میں محبتیں تقسیم کرنے کے لیے تشریف لائی. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. پھر اور ذرا غور کیجئے کہ نام لو نبی علیہ السلام کا تو لب ملتے ہیں, اور نبی علیہ السلام کی تعلیم پر عمل کرو تو دل آپس میں ملتے ہیں. پھر ایک نقطہ اور سمجھ لیجئے کہ نبی علیہ السلام کا نام ہے احمد, ذرا نماز کی حالت پر غور کریں، نمازی جب قیام کی حالت میں کھڑا ہوتا ہے تو الف کے حرف کی مانند ہوتا ہے، جب رکوع میں چلا جاتا ہے تو ہا کی مانند بن جاتا ہے، جب سجدے میں چلا جاتا ہے تو میم کی مانند بن جاتا ہے، اور جب اتحیات میں بیٹھتا ہے تو دال کی مانند. گویا یہ نمازی نماز تو ادا کر رہا ہے لیکن اس کے جو مختلف ارکان کی شکلیں بن رہی ہیں وہ احمد کا نام بن رہا ہے. میں اپنے اللہ کی زبان سے بھی تعریفیں کر رہا ہوں اور میرا جسم بھی ایک ایسا نام بنا رہا ہے جس کا معنی اللہ کی سب سے زیادہ تعریفیں کرنے والا. سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہترین نام کو چنا. آج لوگ اپنے بچوں کے لیے بہترین نام چنتے ہیں، بیوی سے محبت ہوتی ہے تو اس کو بہترین نام دیتے ہیں پیار کا. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا نام چنا کہ اس کے معانی کو سن کر انسان حیران ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. چنانچہ اب ذرا اور آگے بڑھئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی پرورش کے لیے اللہ رب العزت نے ایک اور عورت کو چنا جو قبیلہ بنو سعد کی تھی. ذرا غور کیجئے، قبیلے تو بہت سارے تھے لیکن اس قبیلے کا نام ذرا دیکھو، بنو سعد، کیا معنی؟ نیک بخت. اور واقعی وہ نیک بخت ہی قبیلہ تھا کہ جس کی عورت کو نبی شام کی پرورش کرنے کی سعادت نصیب ہوئی. پھر ذرا اور غور کریں کہ قبیلہ بنو سعد کی عورت کون تھی؟ کوئی بھی نام ہو سکتا تھا، کوئی بھی عورت ہو سکتی تھی؟ نہیں، ایک ایسی عورت کو چنا جس کا نام تھا حلیمہ، اور حلیمہ کا معنی ہوتا ہے حلم والی. سبحان اللہ، اس لیے کہ چھوٹے بچے کی تربیت کرنے میں حلم کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. اگر انسان کے اندر حلم نہ ہو تو پھر انسان بچے کو جلدی ڈانٹ دیتا ہے، جلدی ہاتھ اٹھا دیتا ہے، جلدی اس کو جو ہے انسان وہ تھپڑ لگا دیتا ہے. تو یہ چیزیں شارٹ ٹیمپرڈ لوگوں کے لیے ہوتی ہیں. جو حلم والے ہوتے ہیں ان کی قوت برداشت بہت ہوتی ہے. چونکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہونی تھی، اللہ رب العزت نے عورتوں میں سے ایک عورت ایسی کو چنا جو سب سے زیادہ حلم والی تھی. تمہاری گود میں میرے محبوب کھیلیں گے، تمہارے اندر حلم کا ہونا ضروری ہے. چنانچہ قسمت ہے حلیمہ کی کہ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سبحان اللہ پرورش دی اور ابتدائی زندگی کے جو چند سال تھے گود میں کھلایا. حلیمہ، تیرے مقدروں پہ حیران ہوتے ہیں. چھوٹے بچے کو آپ گود میں اٹھاتی بھی ہوں گی، اس کے چہرے کو تکتی بھی ہوں گی، کبھی خوش ہو کر اس کے ماتھے کو بوسا بھی دیتی ہوں گی. حلیمہ، کبھی تو اس بچے کو اپنے سینے سے بھی لگاتی ہوگی. تیرے مقدروں پہ قربان جائیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری گود کے اندر اس طرح پالا کہ تم بھی حلم والی، اور جس نے پرورش پانی تھی وہ بھی حلم والا، وہ بھی رحمتوں والا، وہ بھی برکتوں والا. چنانچہ سب سے بہترین عورت کا انتخاب کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش کے لیے. پھر آگے دیکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں جوانی کی عمر کو پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نکاح فرمایا، اور مختلف وجوہات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبیلوں میں نکاح کیے. چنانچہ جو بیویاں تھیں ان بیویوں کے ذرا نام دیکھیے اور ان کے ناموں کے معانی دیکھیے. سبحان اللہ، اسی سے پتہ چل جائے گا کہ یہ کیسی چنی ہوئی بیویاں تھیں. آج کوئی ماں بیٹے کے لیے رشتہ پسند کرتی ہے تو بہترین لڑکی کو چننے کی کوشش کرتی ہے. یہ تو کائنات کے سردار تھے، یہ تو اللہ رب العزت کے حبیب تھے، یہ تو سید الاولین والآخرین تھے، ان کے لیے اللہ رب العزت نے بیویوں کو چنا. تو دیکھیے کیسی بیویاں، خدیجہ، اس کے معنی ہوتے ہیں حاجیوں کی خدمت کرنے والی، سودا، آرام دینے والی، عائشہ، عیش دینے والی، حفصہ، رات کو تہجد میں قیام کرنے والی، میمونہ، بختوں والی، صفیہ، منتخب کی گئی، زینب، استغفار کرنے والی، ام سلمہ، سلامتی والی، اور ام حبیبہ، پیار والی. سبحان اللہ، نبی علیہ السلام کے بیویوں کے نام ہی سن، یعنی پر ہی غور کر لیجئے کہ کن صفات والی عورتوں کو اللہ نے اپنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے طور پر جو ہے پسند فرمایا، اور قرآن میں گواہی دے دی، یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، اے نبی علیہ السلام کی بیویوں، تم جیسی کائنات میں کوئی دوسری عورت ہی نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. واقعی قرآن کا اصول سچا، الطیبات للطیبین، فرمایا پاک مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں ہوتی ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم طاہر مطہر تھے، پاک تھے، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیویوں کو بھی ایسا پسند کیا جو پاک تھیں. چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام پر بہتان لگا، اللہ نے ایک بچے کے ذریعے سے گواہی دلوائی. بی بی مریم پر بہتان لگا، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے گواہی دلوائی، ان کی پاک دامنی کی. لیکن جب سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر منافقین نے بہتان لگایا، تو اللہ رب العزت نے حبیبہ حبیب خدا کے لیے قرآن میں خود گواہی عطا فرمائی اور اسے قرآن کا حصہ بنا دیا. کیا پاک دامنی کی شان ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ کلام دنیا میں بھی پڑھا جائے گا، جنت میں بھی پڑھا جائے گا، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی پاک نامی کی گواہیاں دی جائیں گی. چنانچہ پھر نبی علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے بیٹوں کا انتخاب فرمایا. اس میں تو الگ حکمت تھی کہ چھوٹی عمر میں ان بیٹوں کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، مگر ان بیٹوں کے نام ذرا غور کر لیجئے کہ کیا کیا تھے. ایک کا نام تھا قاسم، قاسم کا مطلب ہوتا ہے تقسیم کرنے والا. نبی علیہ السلام نے فرمایا، انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تقسیم کرنے والا ہوں اللہ کی نعمتوں کو اور اللہ مجھے عطا کرنے والا ہے. ایک بیٹے کا نام طیب طاہر، یعنی پاک، نبی علیہ السلام خود بھی پاک تھے اور آپ کے پیارے بیٹے کا نام بھی ایسا تھا، پاک. اور ایک بیٹے کا نام تھا ابراہیم، بزرگی والا. نبی علیہ السلام بھی بزرگی والے اور آپ کے پیارے بیٹے کا نام بھی بزرگی والا. اب بیٹوں کے ناموں کا انتخاب دیکھیے، سبحان اللہ، قاسم اللہ کی نعمتوں کو تقسیم کرنے والا، طیب طاہر پاک، ابراہیم بزرگی والا. تو جو بہترین معانی والے الفاظ تھے، اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے لیے ان ناموں کو پسند فرمایا. اور ذرا آگے دیکھیے کہ نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کا انتخاب، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں، ایک کا نام زینب، استغفار کرنے والی، ایک کا نام رقیہ، خاوند کی خدمت کرنے والی، ایک کا نام ام کلثوم، بچوں کی اچھی تربیت کرنے والی، ایک کا نام فاطمہ، دوزخ سے آزاد. چنانچہ اللہ نے ان کو جنتی خواتین کا سردار بنایا اور ایسی بیٹیاں عطا فرمائی کہ واقعی جن کی زندگیوں کو دیکھ کر انسان کا دل گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہترین بیٹیوں سے نوازا. تو ذرا غور کیجئے کہ دایا کے قبیلے کا بھی انتخاب بہترین، خود دایا کا انتخاب بھی بہترین، بیویوں کا انتخاب بھی بہترین، بیٹوں کا انتخاب بھی بہترین، بیٹیوں کا انتخاب بھی بہترین، پھر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کو منتخب فرمایا، سبحان اللہ، ابو بکر و عمر، عثمان و علی، اللہ اکبر، ایک ایک کی سیرت پڑھتے جائیے اور اشش کرتے جائیے کہ واقعی اللہ نے اپنے حبیب کے یاروں کو بھی ایسا چنا کہ کائنات کے بہترین لوگوں کو اپنے محبوب کا شاگرد بنا دیا. جس طرح استاد کی شان شاگردوں سے معلوم ہوتی ہے، شاگرد اپنے استاد کے مقام کے ثبوت ہوا کرتے ہیں، اسی طرح یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کے یہ ثبوت تھے، یہ اس کے گواہ تھے. سبحان اللہ، استاد کی عظمت شاگردوں سے پہچانی جاتی ہے، نبی علیہ السلام کی عظمت صحابہ کی زندگیوں سے پہچانی جاتی ہے. ویکھیا جے یوسف نو انگلیاں کٹیاں، آقا دے دیوانیاں نے جانا وار سٹیاں، عشق دی اخیر ویکھی او دے عاشقین دی، جگ دے حسینہ کولوں ود کے حسین دی. اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کن یاروں کو پسند فرمایا. پھر دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب عطا فرمائی. تورات بھی کتاب ہے، انجیل بھی ہے، زبور بھی کتاب ہے، لیکن وہ اور زبانوں میں. قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوئی، اور پھر یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. ذرا فرق کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ پہلی کتابیں کتاب کی شکل میں، صحیفوں کی شکل میں آئیں، اور یہ قرآن یہ اللہ کے کلام کی شکل میں. یوں سمجھے کہ ایک بندے کا لکھا ہوا لیٹر آ جاتا ہے اور ایک بندے کی اپنی آواز میں بات ہوتی ہے، تو لیٹر کا آ جانا الگ چیز ہے، خود زبان سے بات کا سننا ایک الگ چیز ہوتی ہے. تو پہلی کتابیں اللہ کا لکھا ہوا پیغام تھیں، کتابی شکل میں ملی، اور قرآن تو اللہ کا کلام تھا. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، تبرک بالقرآن فإنه کلام اللہ، کہ قرآن سے برکت حاصل کرو، یہ اللہ کا کلام ہے. سبحان اللہ، اس کتاب کی شان دیکھو کہ پہلی کتابیں امت نے اس کے اندر کچھ چیزیں خلط ملط کر دیں، تحریف شدہ کتابیں بن گئیں. آج آپ کو نہ تورات اپنی شکل میں ملے گی، نہ انجیل ملے گی، نہ زبور ملے گی، لیکن اللہ کا قرآن الحمدللہ 1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی محفوظ حالت میں پوری دنیا کے اندر موجود ہے. تو سب سے بہترین کتاب. پھر دین کو دیکھو تو اللہ کی شان، دین اسلام کو پسند کیا. آپ دیکھیے پہلے ادیان جو تھے تو ان کے نام یا تو نبی کے نام پر یا قبیلے کے نام پر، جیسے عیسائی، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر عیسائی کہلائے، یہودی، یہ قبیلہ تھا یہودا، اس کے نام پر یہ یہودی بنے. مگر اسلام نہ یہ کسی شخصیت کے نام پر اور نہ کسی قبیلے کے نام پر، اسلام کا معنی ہے تسلیم کرنے والا، سلامتی والا. تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دین دیا؟ جو سلامتی والا دین. فرمایا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میرے حبیب، میں نے آپ کے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند فرمایا. تو دیکھیے کتاب بھی بہترین اور دین بھی بہترین. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے جو ظاہری حسن دیا یا باطنی صفات دی، وہ بھی سب سے بہترین. سبحان اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کے بارے میں الفاظ کے اندر اتنی وسعت نہیں کہ وہ اس کو سمو سکیں، بس اتنی بات کہتے ہیں کہ واللیل سیاہی زلفوں کی، چہرہ والضحا اس کا، سارے جہاں کا پیارا ہے، آپ محب ہے خدا اس کا، رب نے بنایا جب اس کو، خود آپ کہا سبحان اللہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا حسن بے مثال عطا کیا۔ چنانچہ کسی نے کیا عجیب بات کہی، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولین سید الاخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں، کوئی ہے وہ کہ میں جس کو تجھ سا کہوں، توبہ توبہ نہیں، کوئی تجھ سا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن بے مثال ایسا عطا فرمایا۔ اور رہ گئی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باطنی صفات، سبحان اللہ، الفاظ میں اتنی وسعت ہی نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے محاسن و کمالات کو بیان کر سکے۔ اتنی بات کہتے ہیں کہ کہنے والے نے کہا، کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ حضرت نونوتی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی، بزم کون و مکان کو سجایا گیا، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ علامہ اقبال لکھتے ہیں، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، علم غیاب جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں لکھنے والوں نے بہت لکھا، حتیٰ کہ ایک عربی شاعر نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی منقبت میں 40,000 اشعار لکھے۔ توجہ کی طلب بات ہے، دو چار شعروں کی بات نہیں، 40,000 اشعار لکھے، اور اس کے بعد آخری شعر اس نے جو لکھے ان کا اردو میں ترجمہ یوں ہے، تھکی ہے فکر رسا اور مدح باقی ہے، قلم ہے آب لاپا اور مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا اور مدح باقی ہے۔ 40,000 اشعار لکھ کر بھی اس نے یہ تسلیم کیا کہ میں نبی اسلام کی منقبت کا حق ادا نہیں کر سکا۔ حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی رحمت اللہ علیہ علماء دیوبند میں، انہوں نے نبی اسلام کی شان میں ایک کتاب لکھی، النبی الخاتم، اس میں انہوں نے 450 عنوانات لکھے، اور لکھنے کے بعد آخر اس پر کہا کہ دنیا میں جو آیا وہ جانے کے لیے آیا، سوائے اس کے کہ مکہ میں ایک آنے والا ایسا آیا جو آتا ہی چلا گیا۔ لاکھ ستارے ہر طرف، ظلمت شب جہاں جہاں، ایک طلوع آفتاب، دست و نگر سحر سحر۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا صفتیں عطا فرمائی۔ چنانچہ آخری بات دل کے کانوں سے ذرا سن لیجئے کہ اردو زبان کے اندر جتنے حروف ہیں اور ہر حرف سے جو صفاتی نام بنتا ہے، اللہ رب العزت نے وہ صفت اپنے حبیب کو عطا فرمائی۔ دوبارہ سنیے کہ اردو زبان کے اندر جتنے حروف ہیں اور ہر حرف کے اندر، عربی زبان کے اندر جتنے حروف ہیں اور ہر حرف سے جو صفاتی نام بنتے ہیں، اللہ نے وہ صفات اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ ذرا غور مزید کر لیجئے کہ جب نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو الف بولی، دنیا میں احمد آ گئے، دنیا میں امی آ گئے، دنیا میں اولا آ گئے۔ الف سے بننے والے یہ تینوں صفاتی نام ہیں جو نبی علیہ السلام کے ناموں میں سے ہیں۔ با بولی کہ دنیا کے اندر بشیر آ گئے، تا کہنے لگی دنیا کے اندر تنویر آ گئے، سا نے کہا دنیا کے اندر ثاقب آ گئے، جیم بولی دنیا کے اندر جمیل آ گئے، دنیا کے اندر جواد آ گئے، ہا کہنے لگی کہ کائنات کے سردار دنیا میں کیا آئے کہ حامد آ گئے، حبیب آ گئے، حافظ آ گئے، حکیم آ گئے، حجازی آ گئے، خو کہنے لگی دنیا میں خاتم النبیین آ گئے، دنیا میں خاشع آ گئے، دال کہنے لگی دنیا میں داعی، داعین اللہ باذنہ و سراج منیر آ گئے، زال بولی دنیا میں زکی آ گئے، را نے کہا دنیا میں رسول آ گئے، رحمت للعالمین آ گئے، رشید آ گئے، دنیا میں رفیق آ گئے، زا نے کہا دنیا میں زائر آ گئے، سین نے کہا دنیا میں سید آ گئے، سراج آ گئے، شین بولی دنیا میں شافع آ گئے، شکور آ گئے، شہید آ گئے، صاد نے کہا دنیا میں صفی اللہ آ گئے، زود نے کہا دنیا میں ضامن آ گئے، تو نے کہا طیب آ گئے، طاہر آ گئے، طہا آ گئے، زو نے کہا ظاہر آ گئے، عین نے کہا دنیا میں عبداللہ آ گئے، عزیز آ گئے، عادل آ گئے، غین نے کہا دنیا میں غیور آ گئے، فا نے کہا دنیا کے اندر فاتح آ گئے، قاف بولی دنیا کے اندر قاسم آ گئے، قاری آ گئے، دنیا کے اندر قوی آ گئے، چھوٹی قاف نے کہا دنیا کے اندر کفیل آ گئے، کامل آ گئے، صاحب کوثر آ گئے، لام نے کہا دنیا کے اندر لئیک آ گئے، میم بولی دنیا میں محمد آ گئے، محمود آ گئے، مدثر آ گئے، مزمل آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، منصور آ گئے، نون نے کہا دنیا کے اندر نذیر آ گئے، ناشر آ گئے، دنیا کے اندر ناصر آ گئے، واو نے کہا دنیا کے اندر وکیل آ گئے، ولی آ گئے، ہا بولی دنیا کے اندر ہادی آ گئے، ہاشمی آ گئے، حمزہ نے کہا دنیا کے اندر اول آ گئے، آخر آ گئے، امین آ گئے، یا رہ گئی تھی کہنے لگی دنیا کے اندر یاسین آ گئے، دنیا کے اندر یتیم آ گئے۔ دیکھیے عربی زبان کے جتنے حروف ہیں، ہر حرف سے جو صفاتی نام بنتے ہیں، وہ صفتیں اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ تو واقعی اللہ کا یہ انتخاب لاجواب ہے، واقعی دل سے یہ بات نکلتی ہے کہ اللہ آپ نے اپنی محبت کا کیا اظہار فرمایا، اپنے حبیب کو بھی لاجواب بنا دیا، اور ان کی ہر ہر چیز اور گرد و پیش کی جو بھی چیز تھی، ہر چیز کو لاجواب بنا دیا۔ اس کو کہتے ہیں انتخاب لاجواب۔ چنانچہ ہم اس شعر پر بات کو مکمل کرتے ہیں. وہ جو شیریں سخنی ہے میرے مکی مدنی، تیرے ہونٹوں سے چھنی ہے میرے مکی مدنی. وہ جو شیریں سخنی ہے میرے مکی مدنی، تیرے ہونٹوں سے چھنی ہے میرے مکی مدنی. تیرا پھیلاؤ بہت ہے، تیرا قامت ہے بلند، تیری چھاؤں بھی گھنی ہے میرے مکی مدنی. دست قدرت نے تیرے بعد پھر ایسی تصویر نہ بنائی نہ بنی ہے میرے مکی مدنی. نسل در نسل تیری ذات کے مقروض ہے ہم، تو غنی ابن غنی ہے میرے مکی مدنی. اللہ رب العزت ہمیں اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دنیا میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قیامت کے دن ان کے ہاتھ حوض کوثر کا جام عطا فرمائے، اور جنت میں ان کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اس وقت جو لوگ تو وطائب ہونا چاہتے ہیں، بیعت ہونا چاہتے ہیں، وہ دل میں یہ نیت کر لیں کہ ہم اپنی زندگی کے پچھلے تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں، آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کا دل میں عہد اور ارادہ کر رہے ہیں. جیسے نیت ہوتی ہے ویسے مراد مل جاتی ہے. تو نیت کیجئے کہ اللہ مجھے آئندہ سچی اور سچی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد. یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احكامه اقرار باللسان وتصديق بالقلب، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. ان کلمات کو پڑھنے سے اب آپ بیعت ہو چکے ہیں. چند معمولات ہیں جن کو اگر آپ باقاعدگی سے کریں تو اللہ رب العزت دل کو منور فرمائیں گے اور دل اپنی محبت سے لبریز فرمائیں گے. اس میں پہلا عمل ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح اور شام پڑھنا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اور دوسرا عمل ہے استغفار 100 مرتبہ صبح اور شام، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الی. اور تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا. اگر ایک پارہ پڑھیں تو کیا ہی اچھی بات، مشکل ہو تو آدھا پارہ. مستورات میں جن دنوں میں نماز نہیں پڑھنی ہوتی وہ تلاوت بھی نہ کریں، ان کو بن کیے اللہ اجر اور ثواب عطا فرما دیتے ہیں. چوتھی چیز ہے وقوف قلبی. وقوف قلبی کا معنی یہ ہے کہ لیتے بیٹھے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان، دست بکار دل بیار، ہاتھ کام کاج میں مشغول اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول، ہتھ کارول دل یارول، یعنی ہاتھ کام کاج میں لگے ہوں مگر دل یاد الہی میں لگا ہو. اور پانچویں چیز ہے مراقبہ. مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھ کر فارغ ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے مصلی پر باوضو ہو کر، یکسو ہو کر، یکرو ہو کر، قبلہ رو ہو کر بیٹھ جائیں اور یہ سوچیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سم آ رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ اللہ اللہ، یہ میرا دل کہہ رہا ہے. شروع میں یہ نیت کر کے پھر آپ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں، نہ جسم کو حرکت دیں، نہ سانس سے کچھ کریں، نہ زبان کو حرکت دیں، جیسے کوئی ٹیپ بج رہی ہو اور آپ خاموش بیٹھ کے تلاوت سنتی ہیں. اس طرح آپ نے خاموش بیٹھ کے دل کی تلاوت سننی ہے کہ میرا دل اللہ 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 کی تلاوت کر رہا ہے. 15-20 منٹ صبح اور شام اگر آپ یہ عمل کریں گے تو پھر اس کی وجہ سے دل منور ہوگا، گناہوں کی ظلمت دھل جائے گی، اللہ تعالیٰ دل کو ذاکر شاغل بنا دیں گے. آخری چیز ہے رابطہ شیخ. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان اعمال کو آپ کریں گے تو آپ کی کیفیات یقیناً بدلیں گی، تو وقتاً فقتاً اپنی کیفیات کو بتانا اور شیخ سے اپنے سبق کے بارے میں معلومات کرنا. اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی ڈاکٹر سے آپ دوائی لیں تو پھر 2-4 دن کے بعد اپنی حقیقت بتاتے ہیں، تو کبھی تو ڈاکٹر دوائی کم کروا دیتا ہے، کبھی زیادہ کروا دیتا ہے، کبھی دوائی بدل دیتا ہے. بالکل اسی طرح یہ بھی روحانی دوائیاں ہیں جو آپ استعمال کریں گے، تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ اسباق بڑھتے جاتے ہیں اور بالآخر اللہ تعالی بندے کو سینے بندے کے سینے کو منور فرما دیتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے لیے ان اعمال کا کرنا آسان فرمائے. اب دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے مراقبے کی مشق کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیں. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، آپ کی یاد ستاتی ہے تو رو لیتے ہیں، اپنی یادوں کے ہمیں روگ لگائے رکھنا، میں نے مانا کہ گناہگار ہوں پر آپ کا ہوں، میں نے مانا کہ گناہگار ہوں پر آپ کا ہوں، اس گناہگار سے سرکار نبھائے رکھنا، ذرائے خاک کو خورشید بنانے والے، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا.
عید بنانے والے خاک ہوں میں، مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے، سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اللہ ہمارے ظاہر کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سجا، اور ہمارے من کو اپنی معرفت سے منور فرما۔ اے کریم آقا، ہمارے علم میں برکت پیدا فرما، عمل میں برکت پیدا فرما، رزق میں برکت پیدا فرما، صحت میں برکت پیدا فرما، کاموں میں برکت پیدا فرما، قدم قدم اپنی برکتیں شامل حال فرما۔ اللہ جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما۔ اے کریم آقا، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جو اولاد نرینہ کے طلبگار، اللہ ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں، اللہ بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما، قرضوں سے محفوظ فرما، مرضوں سے محفوظ فرما، ذلت سے محفوظ فرما، علت سے محفوظ فرما، قلت سے محفوظ فرما، اللہ معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما، ہمیں طاعت کی عزت نصیب فرما، آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا۔ اے رب کریم، ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، قیامت کے دن ان کے شفاعت عطا فرما، جنت میں ان کے قدموں میں جگہ نصیب فرما۔ اے رب کریم، ان کی ایک ایک سنت جسم کے اوپر سجانے کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم آقا، جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، اے اللہ سب کے دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما، اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ اے کریم آقا، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ رب کریم، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے بھی محفوظ فرما۔ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرما۔ اے رب کریم، زندگی کا جو وقت باقی ہے، نیکی تقوی پر گزارنے کی توفیق عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، صدق مقال عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔